نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين آمین یا رب العالمین. سورہ حج کے آخری رکوع کے ضمن میں جو چند باتیں بار بار سامنے آئی ہیں پھر گنتی کر لیجئے کہ جیسا کہ عام قرآن مجید کا انداز ہے اکثر و بیشتر سورتیں جو ہیں ان کی ابتدائی اور آخری آیات بہت جامع ہوتی ہیں. سورہ حج کا آخری رکوع قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے. اس کا موضوع ہے قرآن کی دعوت. قرآن کیا چاہتا ہے, کس بات کی طرف بلاتا ہے, کس بات کی دعوت دیتا ہے. کل چھ آیات ہیں لیکن ان کو تقسیم کیا گیا ہے. چار آیات میں قرآن کی دعوت عمومی ہے, ہر فرد نوع بشر, آدم کی اولاد کا ہر انسان, ہر بیٹا ہر بیٹی اس کا مخاطب ہے. وہ دعوت ایمان ہے, مانو اللہ کو, اس کی توحید کو, اس کی صفات کمال کو, مانو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو, حساب کتاب کو, جزا و سزا کو, جنت اور دوزخ کو, مانو انبیاء کو, رسولوں کو, کتابوں کو, فرشتوں کو. یہ ماننے کی دعوت ہے, دعوت ایمان ہے, عمل کی دعوت نہیں ہے عام لوگوں کو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب وہ مانتے ہی نہیں اللہ کو یا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان سے یہ کہنا کہ نماز پڑھو بے معنی بات ہے. آخری دو آیات, جن میں سے پہلی آیت پر گفتگو ہماری پچھلی نشست میں کچھ ہو چکی ہے, یہ ہے دعوت خصوصی جس کے مخاطب ہیں اہل ایمان. جو مان لے, جو دعویٰ کرے, ہم مانتے ہیں اللہ کو, اس کی توحید کو, اس کی صفات کمال کو, ہم مانتے ہیں بعث بعد الموت کو, حساب کتاب کو, جنت اور دوزخ کو, ہم مانتے ہیں عالم آخرہ کو, ہم مانتے ہیں فرشتوں کو, وحی کو, اور رسولوں کو, نبیوں کو, کتابوں کو, جو اس کا دعویٰ کرے وہ مخاطب ہے. تو گویا کہ ان دو آیات میں میں اور آپ براہ راست مخاطب ہیں, لہذا یہاں پر فعل امر آ رہا ہے بار بار. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان کے دعوے دارو, ارکعوا جھکو اللہ کے سامنے, وسجدوا اور سجدہ کرو, وعبدوا ربکم اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو, وفعلوا الخیر اور اچھے اور نیک کام کرو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تاکہ تم فلاح پاؤ, یہ بھی اصل میں ایک طرح سے رعایتی ترجمہ ہے. اصل ترجمہ لعلہ کا بنتا ہے شاید کہ تم نجات پا جاؤ, شاید کہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے. لعلہ لعلہ شاید کے لیے آتا ہے, لیکن جیسے شاہانہ انداز کلام ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شہنشاہ کسی اپنے بڑے جرنیل کو, سپہ سالار کو کسی مہم پر بھیجے اور یہ کہے کہ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو کر آ گئے تو شاید کہ ہم فلاں بڑے صوبے کا تمہیں گورنر لگا دیں گے, تو یہ شاید جو ہے یہ بادشاہ کی طرف سے وعدے کے معنی میں ہے، پھر اب وہ بادشاہ اس بات سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام شاہانہ جو ہے یہاں وعدے کا مفہوم ہوگا کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر وعدہ ہے فلاح کا، کامیابی کا۔ البتہ دوسرا نقطہ جو بیان ہو چکا وہ یہ ہے کہ اس سے جو پہلا بات اخذ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محض دعوی ایمان پر فلاح نہیں ہے، فلاح کا کوئی وعدہ نہیں محض دعوی ایمان پر۔ اگر محض دعوی ایمان پر فلاح کا وعدہ ہو جائے تو یہ سب بے معنی بات ہو جائے گی، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اس میں نفی ہو جانی چاہیے۔ ہمارے جو عوام ہیں ان کا ایک تصور یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں حضور کے امتی ہیں تو لا محالہ ہماری تو نجات ہو ہی جائے گی۔ اول تو یہ کہ حضور ہماری شفاعت فرما دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہوا بھی تو جیسے یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم تو رہیں گے تو جہنم میں چند دن یا چند گھنٹے، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس سارے خیالات کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تو فلاح گویا کہ منحصر ہے ان تمام چیزوں کے کرنے پر۔ محض دعوی ایمان، زبان سے کہہ دینا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت، محض اس سے آپ نجات کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں رکوع اور سجود، اس کے دو پہلو ہیں، جھکاؤ، اللہ کو مانا ہے اپنا رب تو اب اس کے سامنے جھک جاؤ۔ جھکنے کی تین شکلیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک کا یہاں ذکر نہیں ہے، دو کا ذکر ہے۔ پہلا جھکنے کی شکل کیا ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو تو دست بستہ ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور ذرا جھکاؤ ہو، نگاہیں نیچی ہوں، سیدھا تان کے نہیں کھڑے ہونا ہے۔ تو گویا کہ نماز کا جو پہلا رکن ہے قیام، اس میں بھی قنوت کا معاملہ ہے، اس میں بھی گویا کہ ایک کھڑا ہونا ہے فرما بردارانہ انداز میں، مؤدب انداز میں، اس میں ایک جھکاؤ ہوگا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جھکاؤ، وہ رکوع کے اندر ہے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جھکاؤ کی انتہا کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو یہ تینوں شکلیں درجہ بدرجہ، ان کو اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ اصل میں ایمان باللہ کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے۔ شیر تو ذرا دوسری قسم کا ہے، لیکن یہ کہ اس کی بھی مشابہت اس میں آتی ہے کہ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم۔ تو اللہ تعالیٰ، ویسے یہ کہ لفظ غرور اس میں اچھا نہیں ہے شعر کا، اگرچہ تکبر کا لفظ کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، المتکبر۔ تو اللہ کی کبریائی کا ذرا بھی اندازہ ہو جائے گا تو انسان جھکے گا، اور جھکنے کے اندر یہ تینوں مرحلے جو ہے شامل ہو جائیں۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ہے صرف جسمانی جھکاؤ، ایک ہے حقیقی جھکاؤ۔ حقیقی جھکاؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنی پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے، یہ نہ ہو کہ میں تو جھک گیا اور میری مانوی شخصیت جو ہے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جھکنے کو تیار نہیں۔ ہمیں سے ہر شخص کا ایک یہ ظاہری جسم، ایک اندر کی ہماری خودی ہے، خودی، یہ خودی بھی اللہ کے سامنے جھک جائے۔ دراصل علامہ اقبال نے جو اپنی کتاب اسرار خودی پھر رموز بے خودی، یہ دو الفاظ جو ہے کیوں ہیں؟ پہلی بات خودی ہے، انسان کے اندر اتنی خود اعتمادی ہو کہ وہ اپنے پورے وجود کے اوپر حاکم ہو، یہ نہ ہو کہ وہ چاہتا کچھ اور ہے اور وجود اس سے کچھ اور کرا رہا ہے، نفس کے تابع ہے۔ وہ چلنا چاہتا ہے کسی اور طرف، نفس کہتا نہیں ادھر چلو، اور وہ چل پڑتا ہے۔ نہیں، ایک انسان جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلی کمپوزڈ انسان ہو، ان کنٹرول آف ہم سیلف، اور پھر وہ خدا کے سامنے جھک جائے، خود ہی خدا کے سامنے جھک جائے، یہ گویا کہ اب بات مکمل ہو گئی۔ فرض کیجئے کہ آپ کی خودی ہی کامل نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کسی برے کام کو چھوڑنا، چھوڑ نہیں پاتے، تو کہاں خودی ہوئی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں جی بہت مرتبہ کوشش کی ہے سگریٹ چھوڑنے کی، اور اتنے اتنے دن، اتنے اتنے مہینے بھی چھوڑے رکھی ہے، پھر جو ہے ہماری عادت جو ہے پھر عاد آتی ہے، لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے۔ تو اپنے وجود پر کنٹرول نہیں تو اللہ سے پھر عہد جو کر رہے ہو یاک نعبد و یاک نستعین بےمانی ہے، یہ تو بامانی ہوگا جبکہ تم اپنے وجود پر پوری طریقے سے تسلط یافتہ ہو۔ اپنا کنٹرول تمہیں حاصل ہو پھر تم جھکو اللہ کے سامنے، تو گویا کہ پھر پورا وجود جھکے گا، پھر تمہاری خودی جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے گی۔ تو یہ ہے رموز بے خودی، بے خودی، اپنی خودی کو اللہ تعالی کے قدموں میں ڈال دینا۔ اب اس کو اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ یہ اصل میں ارکان اسلام جو ہے ان میں پہلا رکن تو آپ کو معلوم ہے کلمہ شہادت ہے، وہ تو آ گیا یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، کلمہ شہادت انہوں نے ادا کیا ہے لا محالہ، تب وہ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد پہلا رکن جو ہے رکن اعظم یا رکن رکین وہ نماز ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جان گداز بوت اولی پرسش نماز بوت، پہلا حساب کتاب نماز کا ہونا ہے قیامت کے دن۔ اور نماز کو کہا گیا کہ یہ الصلاۃ عماد الدین، یہ تو دین کا اصل ستون یہ ہے، لہذا اس نماز کے یہ دو ارکان جو ہے رکوع اور سجود ان کی طرف حوالہ کر کے، حوالہ دے کر گویا کہ یہاں مراد نماز ہے۔ اور نماز جو ہے ان چار عبادات میں سے ایک ہے جو بندہ مومن پر فرض ہے، نماز، روزہ، حج اور زکات، ان میں سے دو وہ ہیں کہ جو ہر مومن پر فرض ہیں چاہے وہ غریب ہو امیر ہو کسے باشد، نماز اور روزہ۔ ہاں زکات ظاہر بات ہے جس کے پاس مال ہے صاحب نصاب ہے صرف اس پر فرض ہوگی، اسی طرح حج بھی جو صاحب استطاعت ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر مالی طور پر استطاعت موجود ہے کہ وہ لمبا سفر کر سکے اور اپنے جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی اتنے عرصے کا لیے کھانے پینے کا معاملہ چھوڑ کر جا رہا ہو تو یہ جو سب کچھ جو کر سکتا ہو اس پر فرض ہوگا ورنہ فرض نہیں ہے۔ تو یہاں اصل میں جو ایک ارکان اسلام میں سے جو چار عبادات ہیں ان میں سے ایک کو لے لیا جو رکن رکین ہے، جو عباد الدین ہے، اور اس کے یہ دو ارکان خاص طور پر جو ہے رکوع اور سجود سے مراد، یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے ارکان اسلام کی طرف، اور یہ بات کھل جائے گی اگلی آیت کے آخر میں جا کر۔ اب اس کے بعد فرما واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، پرستش کرو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات یہ تو چند معین اعمال ہیں۔ آپ اگر پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چوبیس گھنٹوں میں سے دو گھنٹے نکل جاتے ہوں گے اس کے لیے، آپ تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، اور پھر مغرب ہے، عشاء ہے، دو گھنٹے، ڈھائی گھنٹے بس۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اندازہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پابندی سے پنج وقتہ نماز پڑھتا ہو تو وقت کا عشر نکل جاتا ہے، دسواں حصہ، عشر جسے آپ کہتے ہیں، جیسے زمین کی پیداوار کا عشر ہے اسی طریقے سے ہمارے اوقات کا عشر نکل گیا، چوبیس گھنٹے میں سے اگر ڈھائی گھنٹے کے لگ بھگ اس کام کے اندر لگ گئے تو گویا کہ عشر نکل گیا، باقی زندگی جو ہے نو حصے جو اور باقی رہ گئے وہ کہاں جائیں گے۔ وہاں ہے عبادت، عبادت کے معنی کہ بندگی اور پرستش، ہر کام میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا، کاروبار کر رہے ہو تو اللہ کی بندگی کے ساتھ کرو، جو چیز حرام کر دی گئی ہے اس کی طرف رخ نہ کرو، کوئی سودی لین دین نہ ہو، کوئی بیع فاسد نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو، کوئی دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو، کسی شے میں اگر نقص ہے تو خریدار کو بتاؤ پہلے کہ اس میں یہ نقص ہے، اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہاری وہ کمائی حرام ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی بندہ مومن جو ہے وہ عبد ہے، غلام ہے اللہ کا، یعنی ہر جگہ پر، ہر میدان میں، گھر میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، وہاں بھی دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اپنی پسند و ناپسند سے آگے اللہ کی پسند و ناپسند کو رکھ۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من احب للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اور کسی سے کوئی دشمنی اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، اپنے ذاتی نفسانیت کی بنیاد پر، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے میں دشمن نہیں، بھئی یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا مخالف ہے اس لیے میں اس کا دشمن ہوں، میری کوئی ذاتی دشمنی اس سے نہیں ہے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ اگر بھائی ہے اللہ کی جن کا مخالف ہے تو اس سے دشمنی ہو جائے گی، اس سے اپنا بھائی چارہ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے من اعطا للہ ہے وہ منع للہ ہے، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دینا ہے، اور روکا تو اللہ کے لیے روکا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس کو یہ شے دی جائے۔ فقد استکمل الایمان، تو جو شخص یہ چار تقاضے پورے کر دے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، تو اس نے گویا کہ ایمان کی تکمیل کر لی۔ یہ ہے اصل میں عبادت، ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی بندگی، بندگی یہ بندگی صحیح لفظ ہے اس کے لیے، بندہ غلام، غلام کا کام ہے آقا کا ہر دم ہر آن ہر وقت ہر لحظہ جو حکم دے بجا لائے، ورنہ وہ غلام نہیں ہے. امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کو یہاں اپلائی نہیں کر سکتے. آپ امپلائر ہیں، آپ نے ملازم رکھا ہے، فرض کیجیے خانسامہ رکھا ہے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کرو. نہیں، وہ کہے گا جناب میں خانسامہ کی حیثیت سے ملازم ہوا ہوں، میں آپ کا ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا. یا یہ کہ ایک شخص ہے کام کر رہا ہے، آٹھ گھنٹے اس نے پورے کر دیے، اب آپ کہیں ابھی اور کام کرو، میں تو نہیں کروں گا جناب، میں بس آٹھ گھنٹے کی میری آپ سے طے تھی، بات میں نے کر دی. تو وہ تو ایک ٹائم کے لیے، لیکن اب جو ہوتا ہے غلام وہ تو ہما وقت ہما تن ہما وجود. پھر یہ کہ ایک ہے اطاعت، پوری زندگی میں اطاعت، ایک اس اطاعت کا جذبہ کیا ہے، جبر کے ساتھ ہو رہی ہے، اکراہ کے ساتھ ہو رہی ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ ہو رہی ہے، دل میں آدمی گالیاں دے رہا ہے اپنے آقا کو، حکم مان رہا ہے، دل میں اپنی گالیاں دے رہا ہے. یہ بندگی تو ہوئی، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جبکہ یہ اطاعت کی جائے ہما تن اللہ تعالی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوتا. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو چیزوں کو لازم قرار دیا ہے، غایت الحب حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، وغایت الذل والخضوع حد درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، اپنے آپ کو بچھا دینا، جو آپ کا حکم ہے، جو فرمان ہے، جو بھی آپ کی مرضی ہے، سر تسلیم خم ہے. اب اس کے بعد آ رہا ہے چوتھا لفظ وفان الخیر. اب یہ وفان الخیر کیا ہوگا؟ پھر جب ارکان اسلام بھی آ گئے جس میں سے نماز کا ذکر کر دیا گیا، جب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اب کون سا خیر باقی رہ گیا؟ یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے. دیکھیے یہاں اب غور طلب معاملہ کیا ہے کہ یہاں فعل خیر سے مراد ہے خدمت خلق میں اضافی خرچ کرنا. عبادت میں تو اتنا ہو گیا کہ آپ نے زکات ادا کر دی، عشر ادا کر دیا، آپ کی عبادت تو پوری ہو گئی، لیکن آپ مزید اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مقروضوں کو آپ مزید دے رہے ہیں. جیسا کہ دوسرا درس جو ہمارا تھا اس میں نے وہ اس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ زکات اور عشر دے کر تم فارغ ہو گئے. ان فی المال الحق سوا الزکاۃ، زکات کے علاوہ بھی مال میں حق ہے اللہ کا اور غربا کا اور مساکین کا. یہ نہ سمجھو کہ زکات دے دی تو بس پھر بات پوری ہو گئی. نہیں، ان فی المال الحق سوا الزکاۃ. پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، آئے بر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. زکات تو یہاں علیحدہ ہے، اور اس سے پہلے آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ اضافی ہے. اور اس اضافی کی آخری انتہا کیا ہے نوٹ کر لیجئے، آخری انتہا. لیکن چونکہ یہ حکم نہیں ہے، یہ ابدیت سے اگلا مقام ہے، خدمت خلق کا مقام ہے، ابدیت سے آگے کی منزل کی بات ہو رہی ہے، یہ نفلی معاملہ ہے. اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. اے نبی، اتنا زور دیا جا رہا ہے قرآن پر، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کتنا کس حد تک خرچ کریں؟ قل العفو. اے نبی، ان سے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اچھا، ضرورت کا تم فیصلہ خود کرو گے. اگر آپ میں ایمان بالآخرت بڑھتا چلا جائے گا تو آپ اس دنیا کی ضرورتیں کم کرتے چلے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیونگ نکال کر آخرت کے بینک میں جمع کرا لیں. دیکھیے آپ دیکھتے نا، اشتہارات آتے ہیں، سیو کرو سیو کرو سیو کرو، سیونگ بینک کے اندر پیسے ڈالو. تو یہ جو ہے ڈاکخانے کی سیونگ اسکیم ہے، فلاں سیونگ اسکیم ہے، کس لیے؟ کہ تم اس وہاں جمع کرو گے، سود تمہیں ملے گا اور پھر تمہاری رقم بڑھتی جائے گی. آپ اس کو ایک لاکھ سے ضرب دیجیے، آج تم اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے یا غرباء و مساکین پر جو خرچ کرو گے، وہ گویا کہ اللہ کے بینک میں تم نے اپنی سیونگ جمع کرا دی. اور وہاں کم سے کم تو 700 گنا ہے جو ملنا ہے. یہ سورہ بقرہ میں جو تفصیل کی گئی ہے کہ ایک دانے سے، ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اندر 7 سٹے ہوتے ہیں، ان 7 سٹوں میں ایک ایک کے اندر 100 100 دانے ہیں. فکل سنبلت میں اتحبا، تو سات سٹے اور اس ہر ایک میں سو دانے، تو 700 گنا ہو گئے. اللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اور اس سے بھی دگنا چوگنا کرے گا. تو جس کو اتنا ملتا ہو انٹرسٹ، اتنا سود ملتا ہو، اتنا نفع ملتا ہو، تو وہ کیوں نہ خرچ کرے گا؟ پھر وہ اپنا پیٹ کاٹے گا، یہاں کی ضروریات کم کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے بینک کے اندر پہنچ کر سکے. البتہ اس خدمت خلق کے بارے میں یہ جان لیجئے، اس کے تین تصورات ہیں. ایک تو ہے بیسل یا بیسک، اور جو چیز کے مشترک ہے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، پوری نوع انسانی میں، وہ تصور کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، بھوک کی اسے بجھا دو. پیاسوں کے لیے پانی کا کہیں سبیل لگا دو، پیاؤ کہتے تھے ہندو پیاؤ، ہم سبیل کہتے ہیں، تاکہ مسافر گزرتا ہوا یہاں سے پانی پیے. اللہ توفیق دے تو وہاں کولر لگا دے تاکہ ٹھنڈا پانی پی لے. یتیموں کے لیے یتیم خانے بناؤ، یتیم کی سرپرستی کرو، بیواؤں کی سرپرستی کرو، محتاجوں کی مدد کرو، مقروض کی مدد کرو، وغیرہ وغیرہ، اور جو بیمار ہیں ان کے معالجے کا، دوائی دارو کا بندوبست کرو. یہ خدمت خلق کا تصور جو ہے، یہ یونیورسل ہے، پاپولر ہے، پوری دنیا میں ہے، پوری نوع انسانی میں، یہ کسی کے لیے ایکسکلوسو نہیں. لیکن اس سے اگلا خدمت خلق کا تصور جو ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے. اگر تمہیں یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اگر یہاں پر سیدھے راستے پر نہ چلے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونکے جانا ہے، اگر یقین ہے، تو سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم نے اس کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھا دی، اور وہ سموچا جہنم کے اندر جانے والا، اس کی تمہیں فکر ہی نہیں، پرواہ نہیں، تو تم سے بڑا تو پھر سنگ دل اور کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ تم پر منکشف ہو چکا ہو. اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھیے کہ حضور کی زندگی جب تک کہ وحی کا آغاز نہیں ہوا، آپ کی سیرت میں وہ پہلا خدمت خلق کا تصور جو پورا موجود تھا، بیواؤں یتیموں کی خبر گیری اور غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ سب کی جو ہے آپ کی زندگی کے اندر وہ مدد کمال، وہ جو خدمت خلق موجود تھی. لیکن جیسے ہی وحی کا آغاز ہو گیا اور حکم آ گیا، اے نبی کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، خبردار کرو لوگوں کو کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اگر سیدھے نہیں ہوگے، اگر توحید کے راستے پر نہیں آؤ گے، اسلام اور ایمان کے راستے پر نہیں آؤ گے، تو جہنم میں جاؤ گے. اس کے بعد آپ کی پوری زندگی اس خدمت خلق میں بسر ہوئی. یہی خدمت خلق ہے جو اس کے بعد اولیاء اللہ صوفیہ نے کی ہے. یہ کہاں آ کے بیٹھ گئے تھے؟ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر میں، جو کہ راجپوتوں کی قوت کا گڑھ تھا، رائے پتھورا، اس کا صدر مقام پرتھوی راج کا، وہاں جا کے بیٹھ گیا اللہ کا بندہ. 90,000 انسان ان کے ہاتھ پر ایمان لایا، ذرا غور کیجیے. تو یہ خدمت خلق کی بہت اونچی منزل ہے، جس کے لیے قرآن میں الفاظ او انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے. وانذر عشیرتک کل اقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ خدمت خلق کی وہ بلند تر منزل ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایک اور تصور جو ہے خدمت خلق کا، وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظام اگر انسان کا جو ہے نظام زندگی وہ غلط ہے، تقسیم دولت جو ہے وہ غلط بنیاد پر ہو رہی ہے، وہاں عوام کو حق نہیں پہنچ رہا، سارا اوپر کا ایک طبقہ ہے، کیلا یقول دولتم بین الاغنیاء منکم، سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے، دولت انہیں کے درمیان گردش کر رہی ہے. ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے بیٹے کے ہاں پہنچ گئی، سرمایہ ادھر سے ادھر تو گیا، لیکن ایک کروڑ پتی کے ہاں سے جا کر دوسرے کروڑ پتی کے ہاں جا کر پہنچ لو گے. یہ صورت حال جو ہے یہ غلط ہے. اب اس صورت میں جو بھوکے ہیں ننگے ہیں، آپ نے ذرا بڑی محنت کی، سر بھوکوں کو کچھ کھلا دیا، کوئی ان کے لیے لنگر کھول دیا، کوئی یہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھے کام ہیں. اصل یہ اس نظام کو بدلو. اگر ایک چکی جس سے آٹا آپ پیس رہے ہیں، ایک جو چکی ہے جس میں چاروں طرف آٹا گر رہا ہے، چاروں طرف نکل رہا ہے، چاروں طرف آٹے کا ڈھیر بن رہا ہے، ایک چکی ایسی ہے جو پیستی ہے لیکن ایک طرف آٹا ڈال رہی دوسری طرف ڈالتی نہیں، ایک طرف ہیڈز ہے ایک طرف ہیڈ نوٹس ہے، تو جب تک اس چکی کو درست نہیں کرو گے، یہ چکی ہے جو غربت پیدا کر رہی ہے، یہ غلط نظام ہے جو غربت کو پیدا کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، چڑھا رہا ہے. لہذا اس نظام کو بدلنا، نظام عدل و قسط کو نافذ کرنا، یہ ہے اصل میں خدمت خلق کی سب سے اونچی منزل اس دنیاوی اعتبار سے. اگرچہ اصل سب سے اونچی منزل جو ہے اخروی اعتبار سے، وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا جائے. اسی لیے دیکھیے بہت خوبصورت شعر تھا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنایا تھا لیکن آج وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آیا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست. ایک تو یہ کہ صوفیوں کا، مولویوں کا جو خاص ہوتے تھے فقیر اللہ کے نام پر کام کرنے والے، وہ ایک خاص سنگلو گدڑی پہن لیتے تھے، کندھے کے اوپر جو ہے ایک سجادہ، ایک جانماز ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. تو شاعر کہہ رہا کہ ان تین چیزوں سے طریقت نہیں بنتی. طریقت تو ہے لوگوں کی خدمت، اور خدمت سے مراد کیا؟ خدمت سے مراد وہ بھی ہوتی تھی جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے. اللہ کے بندے ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے. بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن والے، ان پر وہ وقت بھی تھا ابتدا میں کہ سوائے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا لینا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. پھر آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا جسے پھر فتوحات کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں پھر فتوحات ہے. اب لوگوں کا رجوع ہے، وہ لا کے پیش کر رہے ہیں، گندم آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، چاول آ رہے ہیں، لوگ آ کر نظرانے دے رہے، تو لنگر کھل گیا. اب لنگر ہے، اب غریب آئے کھائے، وہ لنگر کھل گیا. انہوں نے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی اس سے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا سامان بیچ کے اجناس تو اپنا کوئی محل کھڑا کر لے. معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ، انہیں دنیا سے کوئی طلب تھی، لنگر کھل گیا، غریب کھا رہے آ رہے. لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اللہ سے متعارف کر دینا، اللہ سے تعلق جوڑ دینا. جس کے لیے حضور نے فرمایا، لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے. میری نگاہیں اللہ نے کھول دی ہیں، مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچو اس جہنم کی آگ سے. یہ ہے خدمت خلق کا بلند ترین تصور، دعوت اللہ، اور لوگوں کی سیرت اور کردار کو سنوارنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ابدی عذاب سے بچ سکے. اب یہ چار دیکھیے آئے یہاں پر، اور یہ خاص اسلوب ہے قرآن کا. یہ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کسی درس میں کہا ہے کہ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیت، چار باتیں آئیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، چار ہو گئی نا. سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر چار ہیں. اس آیت میں چار، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. سورہ اعراف میں فرمایا حضور کے بارے میں، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. یہ بڑا پیارا انداز ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم وفقنا لهذا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.